يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
ترجمہ کنز الایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.
تصوف کیا ہے؟ اس کے اتنے گوشے ہیں کہ تصوف کیا ہے کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات.
درجہ بدرجہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں پھر کیا پڑھیں پھر کیا پڑھیں. تو کوئی یہ جو مشہور کتابیں ہیں عام طور پر اس کو کوئی بھی اٹھا لینا کیا یہ دانش مندانہ فیصلہ ہوگا؟ عوامی حالات کے اعتبار سے کیا ترتیب ہونی چاہیے اس کو بھی پلیز ایکسپلین کر دیجیے.
سمجھو گولیاں تو بازار میں ملتی ہیں.
صحیح صحیح.
اب ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی گولی اس مرض کے لیے بہتر ہے.
ٹھیک ہے.
تو رہنمائی ہر جگہ ضروری ہو. جو بھی منجیات ہیں یا مہلکات ہیں ہر ایک پر الگ الگ رسالہ دستیاب نہیں ہوتا. تو لے دے کر احیاء العلوم کا تیسری جو جلد ہے اسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تصوف وہ علم جس کا مقصد دلوں کی اصلاح کرنا ہے اور دل اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں اس حال پر ان کو لے آنا. تصوف کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں بہت ساری کتابیں تصوف کی لگتی ہیں. بلا شبہ وہ تصوف کی ہیں.
بہت پیارا ماشاءاللہ.
اور بعض کتابیں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. جیسے رسالہ کشریہ کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک پورا چیپٹر ہے اولیاء اللہ کے حالات کے باب میں. تو تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں حکایات اور اولیاء کرام کے تذکرے نہ ہوں.
ٹھیک.
احیاء العلوم بھری ہوئی ہے. مستقل کتابیں موجود ہیں. تذکرۃ الاولیاء ہے. امام جو ہے یا فی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے بزم اولیاء کے نام سے چھپی ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں. ان کتابوں سے جو تحریک پیدا ہوتی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے.
ماشاءاللہ.
مطلب تحریک پیدا کرنے کے لیے جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور ایک آئیڈیل دیکھنے کے لیے بہت مؤثر کتابیں ہیں. لیکن فرض علوم وہاں سے پورے ہو جائیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس کے لیے جو ہے وہ مطلوبہ مقام ہی پڑھنے پڑتے ہیں.
ماشاءاللہ.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس کے اتنے گوشے ہیں کہ تصوف کیا ہے کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات. لیکن ہمارے بزرگوں نے تصوف کی تعریفات کی ہیں.
ماشاءاللہ.
میں چند علماء کرام رحمہ اللہ کے حوالے سے تعریفات عرض کرتا ہوں.
مصعب ابھی جو آپ نے ڈسکشن کیا ہے نا کلام کیا ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہے اور ایک بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. میں چاہوں گا اس کو آپ فردر ایکسپلور کریں ایکسپلین بھی کریں کہ ایک عوامی غلطی سی یہ محسوس ہوتی ہے کہ تصوف کا شوق پیدا ہو گیا. فار ایگزامپل اسی کلام سے تصوف کا شوق پیدا ہو گیا, کسی بزرگ کے حالات سن کر شوق پیدا ہو گیا, کسی کو دیکھ کر شوق پیدا ہو گیا. اب تصوف کی تعلیمات حاصل کرنی ہے نالج بڑھانا ہے تو اب اچھا سید المکاشفین ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں تو چلیے محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ شریف بھی اٹھا کے لے آئیں فسوس الحکم بھی اٹھا کے لے آئیں کیا لائیں کیا کریں کہ اس کی بھی تو کوئی اسکیم آف اسٹڈیز ہوگی جس طرف آپ نے اشارہ کیا. درجہ بدرجہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں پھر کیا پڑھیں پھر کیا پڑھیں. تو کوئی یہ جو مشہور کتابیں ہیں عام طور پر اس کو کوئی بھی اٹھا لینا کیا یہ دانش مندانہ فیصلہ ہوگا؟ عوامی حالات کے اعتبار سے کیا ترتیب ہونی چاہیے اس کو بھی پلیز ایکسپلین کر دیجیے.
بلا شبہ یہ جو غلطی ہے صرف تصوف کے اندر ہی نہیں ہوتی. علم فقہ میں بھی ہوتی ہے.
اچھا.
فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کی ترغیب کون نہیں دلاتا؟
سبحان اللہ.
مطلب ہر فورم سے دعوت اسلامی کے فورم تو جتنے بھی فورم ہیں
جی جی
ہر فورم سے دلائی جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ کے فتاوی رضویہ کی ترغیب نہیں دلائیں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟
سبحان اللہ.
تصوف فقہ ہر شعبے میں امام ہے آپ.
صحیح صحیح.
اب کرتے کیا ہیں؟ فقہ پڑھنے بھی اگر جائیں گے فتاوی رضویہ پڑھنے گئے ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلی جلد سے شروع ہو. لیکن پہلی جلد مشکل ترین مواد پر مشتمل ہے. اس میں عوامی جو مسائل ہیں اور عوامی جو ابحاث ہیں وہ ہیں ہی نہیں. بلکہ جو طلبا ہیں تخصص فی فقہ کر رہے ہیں ان کے نصاب میں بھی ہم نے فتاوی رضویہ رکھی ہے پڑھنے کے لیے.
ماشاءاللہ.
جو دعوت اسلامی کے تحت تخصص فی فقہ کا درجہ ہے
جی جی
وہاں بھی ہم نے پہلی جلد سے اسٹارٹ نہیں لیا, اس کا ایک نصاب بنا کر دیا ہے.
اچھا. بہت
کہ آپ کو جو ہے وہ پہلے 21-22 پڑھنی ہے.
اچھا اچھا.
یا عقیدے کے اعتبار سے جو ہے وہ 15-16 پڑھنی ہے یا 14-15 پڑھنی ہے تو پھر ان کو ایک پوری اسکیم آف اسٹڈی بنا کر
دی ہے ماشاءاللہ.
تو ایک عام پڑھنے والا بھی اگر فتاوی رضویہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے علماء سے رائے لے لے, رہنمائی لے لے,
ٹھیک ہے,
کسی ہوشیار آدمی سے کہ یار میں کہاں سے شروع کروں.
ٹھیک, بلکہ موسیٰ بہتر نہیں ہے کہ نماز کے احکام سے شروع کرے وہ پہلے ہی پہلے,
بلا شبہ
نماز کے احکام سے شروع کرے. میں کتاب امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے, پھر وہ بہار شریعت کی طرف جائے, پھر اگر فتاوی رضویہ شریف کی طرف جائے.
فتاوی رضویہ میں بھی جو ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کی معلومات کتنی ہیں, تو اس کی معلومات اور اس کے یوں سمجھو گولیاں تو بازار میں ملتی ہیں.
صحیح صحیح.
اب ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی گولی اس مرض کے لیے بہتر ہے.
ٹھیک ہے,
تو رہنمائی ہر جگہ ضروری ہوتی ہے.
ماشاءاللہ.
تصوف کی آپ نے بات کی اور امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی, تو امام محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھنے سے تو علماء نے منع کیا ہے. ان کی کتابوں میں بہت زیادہ تحریفات ہو چکی ہیں. تصوف و علم ہے کہ اس میں کئی مشائخ کی تصانیف میں تحریفات کی گئی ہیں, اور امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تصانیف ہیں اس کی تحریفات کا تو شہرا ہے.
اچھا اچھا اچھا.
اور علماء بالکل منع کرتے ہیں عوام کو کہ ہرگز ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں. پھر یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ کون سی کتاب پڑھی جائے.
ٹھیک,
اب وہ کتاب ہی ایسی اٹھا لی کہ جو اعلیٰ ترین باریکیوں پر, دقائق پر اور لطائف پر مشتمل ہے.
ٹھیک,
مطلب بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے روح کو تازہ کرنا.
ماشاءاللہ.
جیسے قرآن پاک کی ایسی تفاسیر عربی میں ملتی ہیں.
صحیح.
کہ وہ صوفیانہ تفسیریں ہیں.
اچھا اچھا.
احادیث کی شروعات ہیں ایسی کہ صوفیانہ تفسیریں ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تفکر بنیادی طور پر وہ مہیا کرتی ہیں, انسان کا دماغ کھولتی ہیں, لیکن وہ بہت اگلے مرتبے کی کتابیں ہوتی ہیں.
صحیح صحیح.
علماء ان کو پڑھیں.
ٹھیک ہے,
لیکن جو مبتدی ہے یا جو عوام الناس ہے وہ ان کے پڑھنے کی نہیں ہوتی.
ٹھیک ٹھیک.
تو ہمارے ہاں بہت ساری کتابوں کے ترجمے مارکیٹ میں ملتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تصوف کی ایک سے بڑھ کر ایک کتاب کا ترجمہ ملتا ہے.
صحیح ہے,
لیکن کیا ہے کہ ہر کتاب پہلی دفعہ پڑھنے جیسے نہیں ہوتی.
صحیح.
میرا مشورہ یہ ہے دو چیزیں ساتھ لے کر چلا جائے, ایک احیاء العلوم کی تیسری جلد,
ماشاءاللہ,
یہ ہے تھیوری.
جی جی.
کیونکہ عام طور پر جو فرض علوم ہیں المدینۃ العلمیہ کی طرف سے کچھ رسائل آئے ہیں, جیسے اپنا
ریاکاری
پر پورا ایک سال آ گیا,
بدگمانی
پر آ گیا, تو یہ دو عنوان تو بڑے اچھے کور ہو جائیں گے یہاں پر. تو جو بھی منجیات ہیں یا مہلکات ہیں ہر ایک پر الگ الگ رسالہ دستیاب نہیں ہوتا, تو لے دے کر احیاء العلوم کا تیسری جو جلد ہے اسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اگرچہ کہ وہ مشکل ہے, کچھ دقیق باتیں بھی ہیں, تو وہ پڑھی جائے, اور ساتھ ساتھ اپنے جذبے کو بڑھانے کے لیے بزرگان دین کے واقعات حالات پڑھے جائیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کتاب ہے بزرگان دین کے حالات پر,
اخبار الاخیار
ہے.
جی.
تو اور بھی جو ایسی کتابیں ہوں, مطلب المدینۃ العلمیہ سے تو اب ایک پورا تسلسل کے ساتھ چین چل رہی ہے
الحمدللہ,
یعنی بزرگان دین کے احوال پر.
جی جی جی.
شخصیات پر.
جی ہاں.
بطور خاص جو ہے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے حالات پر, اور کئی صحابہ کرام کے حالات پر, امہات المومنین کے حالات پر, علماء مشائخ کے حالات پر کتابیں آ رہی ہیں, ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں.
ٹھیک.
کیونکہ تیسری جلد جو ہے خشک ہے, مشکل ہے, تو تھوڑی سی خشک ہو تھوڑی سی تر ہو,
اللہ اللہ,
تو یہ ہے کہ
انشاءاللہ چلتی رہے گی گاڑی.
ڈاکٹر بھی یہ کرتا ہے.
صحیح.
اگر وہ ہیوی ڈوز دیتا ہے نا تو پھر ہاضمے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دوا ضرور دیتا ہے.
صحیح ہے.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک
بیلنس
لے کر چلتا رہتا ہے.
بہت خوب. اچھا اب آ جائیں مفتی صاحب اقوال کی سائڈ پہ. ہم میرا خیال ہے
تصوف کیا ہے.
جی, تصوف کیا ہے اور اقوال کو ڈیفینیشنز آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں.
شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک مقام ہے ان کا تصوف میں,
ماشاءاللہ,
اور ان کی کتاب تو بعض عرب ممالک میں پڑھائی بھی جاتی ہے. قواعد تصوف, مختصر کتاب ہے لیکن بہت جامع کتاب ہے. تو شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تصوف وہ علم ہے جس کا مقصد دلوں کی اصلاح کرنا, ان کو محض اللہ کے لیے خاص کر دینا, اور یعنی یہ اس کا مقصود ہے.
جی جی.
فرماتے ہیں, فقہ عمل کی اصلاح اور پورے نظام کی حفاظت اور احکام میں مضمر حکمتوں کو آشکار کرنے کا نام ہے. فقہ جس کا نام ہے. فرماتے ہیں علم توحید کا مقصد یہ ہے, یعنی علم کلام کا مقصد, عقائد کا مقصد, کہ مقدمات کو براہین و دلائل سے ثابت کیا جائے اور ایمان کو یقین کے زیور سے آراستہ کیا جائے. اچھا, تصوف کی کتابوں میں بھی عقیدے سے بحث کی جاتی ہے, مطلب رسائل قشیریہ جو ہے اس کو پہلے مرحلے میں پڑھا جا سکتا ہے, آسان کتاب ہے, مشکل نہیں ہے. اس میں بھی توحید پر پورا ایک باب موجود ہے, اگرچہ وہ باب کافی مشکل ہے. تو صوفیہ کی کتابوں میں بھی توحید پر مستقل ابواب ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تصوف وہ علم جس کا مقصد دلوں کی اصلاح کرنا ہے اور دل اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں, اس حال پر ان کو لے آنا,
سبحان اللہ,
یعنی انسان کے مزاج اور باطنی کیفیت کی ایسی اصلاح کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے.
زبردست.
فقہ یہ ہے کہ اس کا جو ظاہری عمل ہے وہ درست ہو جائے,
ٹھیک ہے.
اور علم کلام یہ ہے, عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یقین کے مرتبے پر فائز ہو جائے. یقین بھی صوفیہ کی اصطلاح میں سے ایک اصطلاح کا نام ہے,
ماشاءاللہ.
اور صوفیہ کے نزدیک جب بندہ یقین کے درجے پر آتا ہے نا, تو پھر وہ گناہ سے بچتا ہے.
اللہ اللہ, اللہ نصیب.
جس طرح آگ سے جلنے کا یقین ہے ہمیں,
صحیح,
تو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے,
ٹھیک ہے.
تو چونکہ غفلت کا دور دورہ ہے اور اتنی غفلت ہے اور اتنی حجاب درمیان میں ہے کہ بے جھجک گناہ کرتا چلا جاتا ہے انسان,
اللہ,
تو علم تصوف اسے یقین کے درجے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. جہالت کے پردے جو ہے وہ ہٹاتا ہے, ہٹاتے 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 حالات منکشف کر دیتا ہے. اب وہ گناہ کرتے ہوئے
ویسے ہی ڈرے گا جیسے کوئی آگ میں ہاتھ ڈال لیتے.
دیکھیں وہ جو واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا,
جی جی,
ایک فاحشہ عورت نے متوجہ کیا ایک نوجوان کو, اور وہ متوجہ ہونے لگا تو اسے خوف لاحق ہوا اور وہیں انتقال ہو گیا.
اللہ اکبر.
اور پھر آپ قبر انور پر ان کی قبر پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کا وعدہ کیا ہے, اور آواز آتی ہے کہ ہاں, تو کیا تھا, درجہ یقین پر فائز تھے.
صحیح.
تو
صحیح.
انہیں اس گناہ کی نحوست اور بربادی اور ہلاکت جب ان کے سامنے منکشف ہو کر سامنے آئی, ایک غفلت کا پردہ ضرور آیا, جب منکشف ہو کر سامنے آئی تو پھر روح جو ہے پرواز کر گئی. تو یہ ہوتا ہے. شیخ زکریا, شیخ الاسلام حضرت زکریا انصاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے ان احوال کو پہچانا جاتا ہے جو تزکیہ نفوس, تصفیہ اخلاق اور دائمی خوش بختی کے حصول کی خاطر ظاہر و باطن کی تعمیر کے متعلق ہوں.
سبحان اللہ.
یعنی ایسی چیزوں کو پہچانا جائے جس سے انسان کا ظاہر و باطن سنورے,
صحیح,
تزکیہ نفوس ہو, اور جو اخلاقیات ہے, جو اسلامی مینرز ہیں, اس پر بندہ پورے طریقے سے کامل ہو جائے. تو بعض لوگوں نے تو تصوف کی تعریف ہی تزکیہ سے کی ہے, تزکیہ نفس کا نام ہے, کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے, اس میں ایک وصف یہ ہے کہ آپ مولوی میں قرآن ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ایک وصف یہ ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, حکمت سے مراد حدیث پاک. ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں, یزکیہم. تو تزکیہ نفس کیا ہے؟ مطلب تعلیم تو یہ کہ بتا دینا,
صحیح,
اور تزکیہ نفس یہ ہے کہ فردن فردن کردار سازی کرنا.
سبحان اللہ.
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی فردن فردن کردار سازی کی,
بہت خوب,
انہیں سمجھایا, سکھایا, بتایا. اور یہ جو تزکیہ نفس جو ہے,
جی جی,
یہ اصل میں ٹیچنگ ہے. جیسے صرف کتاب پڑھ کر سب کچھ نہیں سیکھا جا سکتا, مطلب قرآن و حدیث تھیوریز ہیں, لیکن تزکیہ نفس کروانے والا ان کو کردار میں داخل کرتا ہے. تو جو علم تصوف میں طریقت کی بات کی جاتی ہے اور مرشد کی ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے اور رہبر کی ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں ایک استاد چاہیے ہوتا ہے.
اوکے.
تو اب دیکھیے
پریکٹیکلی اس کو, یعنی ان تمام مراحل سے گزارے,
طے کرواتا ہے,
صحیح,
مطلب ایک طے کرواتا ہے, لوگوں کو راغب کرواتا ہے, اور لوگوں کے قلوب کو بدلتا ہے. پھر یہ ہے کہ مرشد کے پاس دو طاقتیں ہوتی ہیں.
اچھا,
ایک روحانی طاقت ہوتی ہے, مطلب ایک تو یہ نا کہ بندہ اپنے عمل سے بڑھ رہا ہے, سیکھ سیکھ کر آگے بڑھ رہا ہے.
صحیح ہے.
لیکن اولیاء جو ہیں وہ تو ایک نظر میں بندے کو بدل
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہ معاملہ ہوتا ہے. تو بعض علماء نے تو تزکیہ نفس کے ذریعے ہی اس کی تعریف کی, بھائی تزکیہ نفس کا نام ہی تصوف ہے. شیخ الاسلام حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, تصوف یہ ہے کہ ہر اچھی عادت اور طریقے کو اپنا لیا جائے اور ہر برے طریقے اور عادت کو ترک کر دیا جائے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
جی بڑا نام, بہت بڑا, ماشاءاللہ,
بہت اونچا نام ہے. آپ فرماتے ہیں, اور اس تعریف کو فتاوی رضویہ میں بھی کسی جگہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, کہ تصوف نفس کو عبودیت کے سانچے میں ڈھالنے اور اسے احکام ربویت کی طرف لے جانے کا نام ہے.
ماشاءاللہ.
یعنی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں ان پر عمل کرنے لگے.
اچھا,
تو اس العمل کی تحریک جس فن سے پیدا کی جاتی ہے, پہ علم فقہ تو سکھاتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے.
صحیح.
اب
حلال کی طرف جائے,
حرام لے جانے والا کون ہے؟ علم تصوف لے جانے والا ہے.
ماشاءاللہ. تو طبیعت میں رچاتا ہے,
بالکل رچاتا ہے,
ماشاءاللہ, اللہ
شبہ
مدینہ مدینہ.
تو یہ کچھ وہ تعریفات تھیں جن کے ذریعے میں
مرحباً
بیان کرنے کی کوشش کی.
اب مصعب, یہ جگہ جگہ تذکرہ تو ہوا, آپ نے بتایا کہ ایک فیلڈ جو ہے وہ فقہ کی ہے اور ظاہریات سے تعلق رکھتی ہے, ایک فیلڈ جو ہے وہ باطن کی ہے جو باطن کے افیئرز کو درست کرتی ہے, امور کو درست کرتی ہے, وہ تصوف ہو گیا. تو ان دونوں کا باہمی کوئی ریلیشن شپ, ظاہر اور باطن کا, اور ظاہری تعلیمات باطنی تعلیمات کا کوئی ریلیشن شپ, فقہ کا تصوف کا کیا تعلق علماء نے بیان کیا ہے؟
دیکھیں علوم بہت سارے ہیں,
جی,
اور ہر علم کے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اور منفی پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. علم فقہ بھی ایسا علم ہے جس کو پڑھ کر کچھ ہدایت پاتے ہیں, کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں.
اللہ اکبر.
مثال کے طور پر ایک شخص نے سیکھ لیا کہ حلال و حرام, اچھا یوں ہوتا ہے, تھوڑا سا سیکھا اور منصب پر بیٹھ گیا. اب لوگوں کو دیکھ کر, ان کی طبیعتوں کو دیکھ کر, ان کی جیب کو دیکھ کر, نام کو دیکھ کر حلال و حرام بتا رہا ہے. جو مرتبہ امانت تھا اس پر تو یہ فائز نہ رہا.
صحیح.
تو اس علم کے ذریعے یہ گمراہ کا شکار ہو گیا.
اللہ اکبر.
یعنی یہ علم سے آیا ضرور, لیکن اس کا استعمال اس نے غلط کیا. اچھا, بعض لوگ تو فہم کے ذریعے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں کہ علم ہے کچھ لیکن وہ اسے سمجھ کچھ اور رہے ہیں,
دھوکے میں,
دھوکے میں,
ٹھیک ہے,
حقیقت ان پر آشکار نہیں ہوتی. اس لیے جو ہے وہ بزرگوں کا یہ پتیرا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم پر حقائق کو آشکار فرما.
سبحان اللہ.
اللہم ارینا حقائق الاشیاء, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم فریب میں رہیں.
اللہ تعالیٰ.
تو اللہ تعالیٰ, اور ہر فتوے میں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر لکھا جاتا ہے هو المصوب, اللہ تعالیٰ ہی جو نا راہ ثواب دینے والا ہے, حقیقت صحیح. تک پہنچانے والا ہے. بعون الملک الوہاب, اللہم ہدایت الحق والثواب, یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں.
جی جی جی.
تو یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک اوپینین دینے لگا ہے, ایک مسئلے پر رائے دینے لگا ہے, تو اس میں کوئی خطا نہ کھا جائے.
کیا کہیں.
لیکن جو ریشو علم تصوف کا ہے کہ اس کو, اس کی طرف جا کر لوگ بجائے ہدایت کے گمراہی کی طرف چلے گئے, تو اگر یہ کہا جائے کہ بہت زیادہ ہے تو شاید غلط نہ ہو.
بہت زیادہ ہے,
بہت زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ, مطلب علماء کو پوری پوری کتابیں لکھنی پڑی جھوٹے صوفیوں کے نام پر.
اچھا.
ان کے وسوسوں کے نام پر. حدیقہ ندیہ کے اندر امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 سے 6 وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تصوف ہے, فرمایا نہیں یہ تصوف نہیں ہے, یہ تصوف ہے, فرمایا یہ تصوف نہیں ہے, یہ تصوف, فرمایا یہ نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں جی تصوف ہو رہا ہے, شریعت ہو رہے.
یا اللہ. اچھا,
شریعت جو ہے نا وہ حلال حرام کا نام ہے اور یہ تو ظاہر
ان کو کیا اعمال ہیں,
اور ہم تو باطن والے لوگ ہیں, ہم تو نماز بھی مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں, اور وہ اس باطن کا نام لے کر نہ جانے کیا کچھ دکان چلا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ گمراہ لوگ ہیں.
مطلب یہ ہر دور میں، یعنی پہلے متصوفین جو ہیں جھوٹے صوفی، اور آج کل کی ٹرمینالوجی میں ڈبا پیر، صاحب کہہ سکتے ہیں ہمیں
ڈبا پیر بھی کہہ سکتے ہیں، جو صوفیزم کا نام لے کر جو ہے نا مادیت پرستی سکھائی جا رہی ہے. مطلب وہ کیا صوفیزم ہے جہاں ایک غیر مسلم، ایک دہریا، ایک مطلب کہ بتوں کو پوجنے والا، آگ کو پوجنے والا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ڈانس کر رہے ہیں؟ بلا یہ صوفیزم ہے؟ یہ کیا صوفیزم ہے؟
صحیح، ماشاء اللہ،
یہ تو تصوف نہیں ہے، تصوف تو کچھ کسی اور چیز کا نام ہے.
صحیح،
پہلے دائرہ اسلام ہے، احکام ہے، تصوف ہے.
صحیح،
دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہر ایک چیز کی اپنی حیثیت ہے.
صحیح صحیح،
بہت ساری چیزیں تصوف سے فرض ہیں، بہت ساری چیزیں ظاہری جو علم فقہ ہے اس سے فرض ہیں.
ٹھیک ہے،
تو یہ نہیں ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ الگ چیزیں ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پورا رسالہ ہے مقال العرفا کے نام سے،
ماشاءاللہ.
المدینۃ العلمیہ نے الگ سے بھی چھاپا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف اور طریقت الگ الگ چیزیں، ان کا پورا رد فرمایا آپ نے. اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم تصوف کوئی الگ نہیں ہے.
صحیح صحیح،
بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسقہ، کہ جس نے علم فقہ سیکھا، مطلب ظاہر تو سیکھ لیا،
صحیح ہے،
باطن نہیں بدلا، تو ایسا شخص فسق کی راہ پر چلا.
اللہ اکبر.
من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندقہ، جس نے تصوف تو سیکھ لیا اور علم فقہ نہیں سیکھا تو وہ زندیق ہو گیا. من جمع بینہما فقط تحقق، جس نے دونوں کو جمع کیا تو یہ پائے ثبوت تک پہنچا.
سبحان اللہ،
یہ ہے اصل میں
ٹھیک
مضبوط بات،
مدنی پھول ہو گیا.
اور یہ ہے وہ راستہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی ہیں وہ دے رہے ہیں. اور پھر علم تصوف جو ہے وہ علم فقہ سے کوئی الگ نہیں ہے.
ٹھیک،
فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے در مختار، اور کوئی ہی حنفی شاید مفتی ہو کہ جس کے پاس ایک فتویٰ دیتے وقت ایک کتاب موجود نہ ہو.
صحیح،
مطلب فتویٰ میں 70-80% جو عبارتیں نقل کی جاتی ہیں در مختار اور اس کی شرح فتویٰ شامل سے کی جاتی ہیں.
صحیح،
تو یہ صاحب در مختار کیا لکھتے ہیں؟ قد قال الاستاد ابو القاسم کشیری فی رسالتہ ما صلابتہ فی مذہبہ و تقدمہ، کہ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوجود یہ کہ حنفی نہیں ہے، یہ بات لکھتے ہیں، سمعت الاستاد ابا علی الدقاق، کہ میں نے اپنے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا، انا خست حاضر طریقہ من ابی القاسم نصر آبادی، کہ میں نے یہ جو علم تصوف ہے ابو القاسم نصر آبادی سے سیکھا.
جی،
قال ابو القاسم انا خست من شبلی، امام ابو القاسم نے فرمایا میں نے امام شبلی سے سیکھا.
اللہ اللہ.
وہو اخذ من سری سقطی، وہ فرماتے کہ میں نے امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیکھا. وہو من معروف القرقی، وہ فرماتے کہ میں نے یہ علم معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا. وہو من داؤد الطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں میں داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا. یہ سیاہ ستہ کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، امام داؤد طائی،
ماشاء اللہ.
وہو اخذ ھذا العلم والطریقہ من ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ،
کیا کہنے سبحان اللہ.
اور امام داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
تو امام اعظم فقہ کے بھی امام ہیں، تصوف کے بھی امام،
کیا کہنے، مدینہ مدینہ.
تو یہ علم سینہ بہ سینہ چل رہا ہے،
ماشاء اللہ.
تو علم فقہ سے جدا نہیں ہے یہ.
صاحب یہاں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں، دونوں فیلڈ کے جو امام ہیں، لیڈرز ہیں، سیج ہیں، ان کے آپس کے ریلیشن شپ کی طرف بھی روشنی پڑ رہی ہے نا، کہ یہ ان کے شاگرد تو وہ ان کے شاگرد دونوں.
بلا شبہ، بلا شبہ بہت سارے ایسے مطلب کہ وہ ہیں صوفیاں ہیں، پوری انہوں نے تو تفصیل دی ہوئی تھی کہ امام داؤد طائی اور امام شفیق بلخی اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سب امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں.
اللہ اللہ،
یا پھر حنفی ہیں.
ماشاء اللہ،
یہ معاملہ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو براہ شاگردوں میں سے ہیں، اس طرح امام داؤد طائی ہیں. امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام داؤد طائی، یہ اس 40 افراد کی مجلس میں شامل تھے کہ امام اعظم جب فقہ حنفی کی تدوین کروا رہے تھے تو یہ اس کو لکھا کرتے تھے.
کیا بات,
یہ اس مجلس میں تھے
ماشاءاللہ.
اور دونوں ہی سیاہ ستہ کے راویوں میں سے ہیں.
سبحان اللہ.
یعنی سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں ان تک حدیثیں ان کے ذریعے سے پہنچی ہیں.
ماشاءاللہ,
اتنا ان کا مقام ہے. تو اس کو بالکل الگ کہنا غلط ہے.
ماشاءاللہ.
پھر
جی
ہمارے
جی.
فقہ رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے قرار دیا, امام ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص, عجب, حسد, ریا, ان کا جاننا فرض عین ہے.
اللہ اکبر.
اور اس کی مثل دیگر آفات نفس جیسے تکبر, بخل, حقد, دھوکہ دہی, غصہ, عداوت, بغض, طمع, فخر, تکبر, خیانت, مداہنت, مخلوق خدا کو حقیر جاننا, درستگی قلب, طول عمل اور ان کے علاوہ دیگر آفات جن کا ذکر احیاء العلوم مہلکات کے ضمن میں کیا جاتا ہے.
یعنی یہ جو فقہ کے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں یہ وہ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اپنے اپنی جو تصانیف ہیں, اپنی جو تخلیقات ہیں, اس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں, اس علم کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. ماشاءاللہ, مرحباً. مصحف, ذہن میں سوالات تو اور بھی ہیں, اور آج انٹروڈکٹری جو سلسلہ ہے اس میں ماشاءاللہ کافی ساری یعنی جو انلائٹنگ اور ذہن کو جلا بخشنے والے امور پر الحمدللہ کلام ہوا ہے. جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے اس کا تذکرہ رہ گیا ہے, مصنف ہیں ان کا تذکرہ رہ گیا ہے, اور اسباغ تصوف کا جو آگے جو مزاج ہے, تھیم ہے, اس کا تذکرہ رہ گیا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, وہ رہنا چاہیے کچھ تجسس. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تعالی عزوجل آنے والی ای پی میں آپ کو ان ساری چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ تعالی عزوجل سیکھنے کو ملیں گے, سننے کو ملیں گے. اور اسباق تصوف نام کا یہ سلسلہ بزرگان دین کی برکتوں سے, نسبتوں سے مالا مال ہو کر انشاءاللہ تعالی عزوجل ہماری اس فیلڈ میں, ہماری اس سبجیکٹ میں, اس ایریے میں بہت ساری لرننگ کا باعث بنے گا. سلسلے کا وقت ہو گیا ہے ختم, اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل, پھر اگلا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب.
ترجمہ کنز الایمان, اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے, اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی, اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.